السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتے کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق فریقین کے دستخط کرنے کے بعد 135 دن کے اندر امریکی فوجی افغانستان میں 5 فوجی اڈے خالی کر دیں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود اسلام آباد افغان امن عمل کی حمایت جاری رکھے گا، اور پاکستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد بھارت سے دو طرفہ تجارت ختم کرنے کی جو پابندی عائد کی تھی اس میں ترمیم کر دی گئی ہے، اور اب بھارت سے ادویات اور طبی آلات منگوانے کی اجازت ہوگی. پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی کے باوجود پاکستان کرتارپور راہداری کو جلد از جلد مکمل کرنے اور اسے کھولنے کا خواہش مند ہے. اقوام متحدہ کے کمشنر برائے پناہ گزین فلپو گرینڈی نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات یقینی بنائے جس سے بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام سے کوئی بھی شہری بے وطن نہ ہو. آسام میں شہریوں کے نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کی حتمی فہرست میں تقریباً 20 لاکھ افراد کے ناموں کی عدم شمولیت کے بعد ان کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا ہے. پاکستان اور ایران نے طویل عرصے سے التوا کا شکار گیس پائپ لائن منصوبے میں 5 سال کے لیے توسیع پر باہمی اتفاق کر لیا ہے، اور طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس میں ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے جبکہ 100 سے زائد افراد زیر علاج ہیں. اور پاکستان کے خارجہ امور کے دفتر نے کابل کے غیر ملکیوں کے رہائشی علاقے میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے، اور طالبان کے اس حملے کے بعد قابل بے کے علاقے میں کابل جلال آباد روڈ کو بند کر دیا گیا ہے، اور سڑک کے ساتھ بہت سی چوکیوں کو برہم احتجاجی مظاہرین نے آگ لگا دی ہے. طاقتور طوفان ڈوریان نے گرینڈ بہاما جزیرے میں تباہی مچا دی ہے، 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں اور بارشوں کے سبب شدید سیلاب آ گئے ہیں. چین کے مرکزی صوبے ہوبے کے ایک اسکول میں چاقو بردار حملہ آور نے چاقوؤں کے وار کر کے 8 بچوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں تفریحی سفر پر جانے والی ایک کشتی آگ لگنے کے باعث ڈوب گئی. اس حادثے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتے کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق فریقین کے دستخط کرنے کے بعد 135 دن کے اندر امریکی فوجی افغانستان میں 5 فوجی اڈوں کو خالی کر دیں گے. افغان امن عمل سے متعلق امریکہ کے اعلی مذاکرات کار زلمے خلیلزاد نے یہ بات پیر کو افغانستان کے سب سے بڑے ٹیلی ویژن چینل ٹولو نیوز سے بات کرتے ہوئے بتائی. انہوں نے کہا کہ مذکورہ 5 فوجی اڈوں سے 5,000 امریکی فوجی واپس بلا لیے جائیں گے. اس وقت افغانستان میں لگ بھگ 7 فوجی اڈوں میں 14,000 امریکی فوجی تعینات ہیں. زلمے خلیلزاد نے اس بیان سے پہلے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملاقات کر کے انہیں مسودے کے کلیدی نکات سے آگاہ کیا. تاہم اطلاعات کے مطابق انہوں نے مسودے کی کاپی ان کے حوالے نہیں کی تھی. افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کابل میں صحافیوں کو بتایا کہ خلیلزاد نے افغان صدر کو اس سمجھوتے کی تفصیلات سے آگاہ کیا، جس پر ممکنہ طور پر جلد دستخط ہونے والے ہیں. طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس کی ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے جبکہ 100 سے زائد افراد زیر علاج ہیں. بین الاقوامی تنظیموں کی رہائشی کالونی کے قریب گاڑی میں پیر کو ہونے والا دھماکہ اس وقت ہوا جب امریکہ کے نمائندہ خصوصی افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے مجوزہ معاہدے کی تفصیلات افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ کو دکھانے کابل پہنچے تھے. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کا کہنا ہے کہ دھماکہ مشرقی کابل میں رہائشی کمپاؤنڈ گرین ویلج کے قریب بارود سے بھرے ٹریکٹر کے ذریعے کیا گیا، جہاں امدادی تنظیموں سمیت بین الاقوامی گروپوں کا غیر ملکی عملہ رہائش پذیر ہے۔ اور اس حملے کے بعد برہم شہریوں نے قابل بے کے علاقے میں کابل جلال آباد روڈ کو بند کر دیا اور سڑک کے ساتھ بہت سی چوکیوں کو آگ لگا دی۔ بنگل کے روز اس ہنگامے میں احتجاجی مظاہرین جو غیر ملکیوں کے رہائشی علاقے گرین ویلج کو خالی کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ 3 سے زیادہ مرتبہ ہے کہ طالبان نے اس علاقے پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سیکیورٹی فورسز اس علاقے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو انہیں اسے خالی کرا لینا چاہیے۔ وزارت کے ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا کہ طالبان کے ٹرک بم حملے میں 16 افراد ہلاک اور 119 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں قابل بے کے علاقے میں بہت سے مکان بھی تباہ ہو گئے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ پولیس نے 400 غیر ملکیوں کو حملے کے بعد علاقے سے بحفاظت نکال لیا ہے۔ پاکستان کے خارجہ امور کے دفتر نے کابل کے غیر ملکیوں کے رہائشی علاقے میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں معصوم جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں پاکستان کے اس بات کا اعادہ کیا کہ افغانستان کے پیچیدہ امور کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور افغانستان میں امن کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ افغانستان میں امریکی سفیر جان باس، نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ کے علاوہ صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے بھی اس حملے کی سخت مذمت کی ہے اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ طاقتور طوفان ڈوریان نے گرینڈ بہاما جزیرے میں تباہی مچا دی ہے، 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں اور بارشوں کے سبب شدید سیلاب آ گئے ہیں۔ ڈوریان نے اتوار کو دیر گئے جزیرے پر حملہ کیا تھا اور پیر کے دن بھر وہیں ٹھہرا رہا۔ موسمی پیشگوئی کرنے والوں کو توقع ہے کہ منگل کے روز یہ حرکت کرے گا اور امریکی ریاست فلوریڈا کے لیے خطرہ بنے گا۔ بہاماس کے وزیر اعظم ہیوبرٹ مینس کا کہنا ہے کہ ہم شمالی بہاماس کے حصوں میں تاریخی المیے سے دوچار ہیں، ہمارا مشن تلاش، مدد اور بحالی ہے، ہم متاثرہ علاقوں اور لوگوں کے لیے دعاگو ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز ایک نیوز کانفرنس میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اباکو جزیرے میں 5 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے اور اس جزیرے میں بہت تباہی مچی ہے۔ امریکہ کے نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ ڈوریان اپنی انتہائی طاقت سے نیچے آ جائے گا، لیکن یہ 4 درجے کا طاقتور طوفان رہے گا۔ منگل کو دیر گئے یہ ریاست فلوریڈا اور بدھ کو جمعرات کو ریاست جارجیا اور جنوبی کیرولائنا کے ساحلوں سے خطرناک حد تک قریب ہوگا۔ فلوریڈا اور جنوبی کیرولائنا کے لاکھوں شہریوں سے انخلا کے لیے کہا گیا ہے اور شمالی کیرولائنا میں بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چین کے مرکزی صوبے ہوبے کے ایک اسکول میں چاقو بردار حملہ آور نے چاقوؤں کے وار سے 8 بچوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ حملے میں 2 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ہوبے کے شہر اینشی میں پیر کو ایک حملہ آور نے کاؤپنگ چی ایلیمنٹری اسکول کے طلباء کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اسکول آ رہے تھے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں تفریحی سفر پر جانے والی ایک کشتی آگ لگنے کے باعث ڈوب گئی، اس حادثے میں 25 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ خبر رساں ادارے AP کے مطابق پیر کو کیلیفورنیا کے ساحل کے نزدیک سکی بائڈنگ کے لیے جانے والی ایک کشتی میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اس قدر خوفناک تھی کہ اس نے پوری کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا اور کشتی کے زیری حصے میں موجود افراد کو باہر نکالنے کا موقع بھی نہیں نکل سکا۔ امریکہ بھر میں امیگریشن کا پبلک چارج نامی قانون آئندہ ماہ سے لاگو ہو جائے گا، جس کے تحت ان مفلس تارکین وطن کو گرین کارڈ کے اجرا سے انکار کیا جا سکے گا جو اپنی غربت کے باعث خوراک، رہائش اور علاج معالجے کی مفت سرکاری مراعات حاصل کر رہے تھے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، بلکہ پرانے قانون کو بعض تبدیلیوں کے بعد اثر نو نافذ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ منگل کے روز اس بارے میں رائے شماری کرے گی کہ کیا ایک تحریک پیش کی جائے جو علیحدگی کے شرائط طے کیے بغیر یورپی یونین سے 31 اکتوبر تک نکلنے کے معاہدے کو ممکنہ طور پر روک سکے۔ منگل کے روز کی ووٹنگ رائے شماری پر کنٹرول حاصل کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل نے یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود اسلام آباد افغان امن عمل کی حمایت جاری رکھے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن سمجھوتے کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں محمد جلی۔
منگل کو اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق بھارتی حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بعد اسلام آباد کے لیے اپنے مغربی اور مشرقی سرحد پر صورتحال ایک چیلنج بن گئی ہے۔ یاد رہے کہ 5 اگست کو بھارتی حکومت کی طرف سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے بعد پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے کہا کہ 5 اگست سے قبل پاکستان کی پوری توجہ اپنی مغربی سرحد پر مرکوز تھی، تاہم ان کے بقول پاکستان کے لیے اس کی مشرقی سرحد بھی ایک چیلنج بن گئی ہے۔
کہ 5 اگست کے بعد ہمارے نیبرہڈ میں یکلخ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی کا امپیکٹ جو ہے ہم پر پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں میری، ہماری حکومت کی اور فورن آفس کی ساری توجہ جو ہے وہ آپ کی مغربی سرحد پر تھی، جس کو ہم امیجیٹ چیلنج سمجھ رہے تھے اور وہ افغانستان کی سچویشن تھی۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود نے کہا کہ بھارتی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کی امیدیں مدھم پڑ گئی ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے بقول امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت میں ان کے بقول حقیقی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتے کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ افریقین کے درمیان باضابطہ طور پر معاہدہ طے پانے کے 135 دنوں کے اندر افغانستان میں 5 فوجی اڈوں پر تعینات 5,000 امریکی فوجیوں کو واپس بلا لیا جائے گا۔ افغان عمل سے متعلق امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار خلیل زاد نے یہ بات پیر کو افغانستان کے ٹیلی ویژن نیوز چینل تلو نیوز سے ایک انٹرویو میں بتائی ہے۔ اگرچہ طالبان کی طرف سے امریکی سفارتکار کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کے بقول خلیلزاد کا یہ بیان طالبان کے لیے ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فورسز کے انخلا کے بارے میں سنجیدہ ہے اور اس کے رد عمل میں امریکہ طالبان سے بھی افغان عمل کے بارے میں مثبت بیان کی توقع کرے گا۔ تاہم تجزیہ کار طاہر خان کے بقول افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا بتدریج اور مشروط ہوگا۔
یہ جو معاہدے میں جتنے بھی شرائط ہیں وہ کنڈیشنل ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر امریکہ اسی طرح کرے گا تو پھر طالبان کو بھی دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا رد عمل ہے، وہ کس طرح امپلیمنٹ کریں گے۔ اور ظلم خلیلزاد نے اسی انٹرویو میں جس میں فوجیوں کے انخلا والی بات کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر طالبان معاہدے کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر امریکہ ریئیکٹ بھی کرے گا، اور میری نظر میں تدریج کا اس لیے عمل ہوگا کہ اس خطے میں پاکستان سمیت کوئی ملک بھی اسی طرح انخلا فوری طور پہ ایک وقت میں نہیں چاہتا۔
دوسری طرف سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل بن جبیر پاکستان کے ایک روزہ دورے پر بدھ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فون پر گفتگو میں خطے کی صورتحال پر بات کی ہے، تاہم اس گفتگو کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد بھارت سے دو طرفہ تجارت ختم کرنے کی جو پابندی عائد کی تھی اس میں ترمیم کر دی گئی ہے، اور اب بھارت سے ادویات اور طبی آلات منگوانے کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد سے علی رانا اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
بھارتی ادویات کی درآمد اور برآمد پر پابندی ختم کرنے کے لیے وزارت تجارت کی طرف سے 2 ایس آر اوز جاری کیے گئے، جس کے تحت امپورٹ پالیسی آرڈر 2016 اور ایکسپورٹ پالیسی آرڈر 2016 میں ترمیم کر دی گئی ہیں۔ اس فیصلے کے بعد اب پاکستان پہلے کی طرح ادویات و طبی آلات بھارت درآمد اور برآمد کیے جا سکیں گے۔ وزارت تجارت کے حکام کے مطابق یہ اقدام انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دونوں ممالک کے عوام کو علاج کی سہولیات کے پیش نظر کیا گیا۔ پاکستان میں استعمال ہونے والی ادویات کا 50% خام مال بھارت سے درآمد کیا جاتا ہے۔ کشمیر کی حمایت میں کیے جانے والے حالیہ اقدامات کے تناظر میں پاکستان نے بھارت سے آنے والے اور مختلف ادویات میں استعمال کیے جانے والے خام مال اور کیمیکلز کو بھی پاکستان میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ پاکستان فارما مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین انصر چودھری کہتے ہیں کہ اس پابندی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا تھا۔
ویکسین جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی ضروری تھی کہ انڈیا سے روک گئی ہے تو ہمارے یہاں مشکل ہو جائے گا، شارٹیج ہو گئی۔ دوسری بہت ساری اینٹی کینسر ڈرگز ہیں جو کہ شوکت خانم اور باقی جو جتنے اینٹی کینسر ہاسپٹل ہیں وہاں پہ جو یوز ہو رہی ہے انجیکشن، وہ انڈیا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اینٹی ٹی بی ڈرگ میں جو ہے نا انڈیا سے ہماری ڈپینڈنسی ہے۔ ہمارا جتنی یہ میدے کی دوائیاں ہیں، میدے کے السر کی، باقی ان کا جو را مٹیریل ہے، باقی چیزوں کا را مٹیریل، اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم انڈیا سے ڈیپینڈنٹ ہیں۔
پاکستان فارما مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے چیئرمین انصر چودھری نے کہا کہ پاکستان میں بنائی جانے والی ادویات میں استعمال ہونے والے خام مال کا تقریباً 50% حصہ بھارت سے درآمد کرتے ہیں۔ ہم ایک بڑے بحران سے بچ گئے ہیں۔
اس ایسا رو کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ شارٹیج کا جو سامنا کرنے پڑنا ہمارا دیشا تھا کہ ہمیں جی شارٹیج نہ کرنی پڑ جائے، تو اس سے جو ہے نا ہم بچ گئے ہیں۔ اور ابھی جو ہے نا یہ جو ہمارے ہاں بحران آنے والا تھا شارٹیج کا، اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ہمارا وہ بحران نہیں آئے۔
اس وقت 60 سے زائد ایسے کیمیکلز کے لیے پاکستان بھارت پر زیادہ انحصار کرتا ہے جن میں 23 کیمیکلز زندگی بچانے والی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ادویات دل کے امراض، ذیابطیس، بلڈ پریشر، ٹی بی اور کینسر جیسی بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ ایک سال کے دوران ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ 9 سے 30% تک ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انہی ادویات کی قیمتوں پر کنٹرول نہ پانے جیسے معاملات کی وجہ سے وفاقی وزیر عامر کیانی کو بھی وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اگر بھارت سے خام مال درآمد کرنے کی اجازت نہ دی جاتی تو اس سے پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جانا تھا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان اور ایران نے طویل عرصے سے التوا کا شکار گیس پائپ لائن منصوبے میں 5 سال کے لیے توسیع پر باہمی اتفاق کر لیا ہے۔ معاہدے کی دستاویزات کے مطابق ایران ثالثی عدالت میں جانے کا نوٹس واپس لے گا، جبکہ منصوبے میں تاخیر پر پاکستان کو کوئی جرمانہ بھی ادا نہیں کرنا ہوگا۔ ہمارے نمائندے علی فرقان نے اس منصوبے کی تاخیر کی وجوہات اور دیگر پہلوؤں کا جائزہ اپنی اس رپورٹ میں لیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان اور ایران کے سرکاری حکام کے درمیان ترمیم شدہ معاہدے پر دستخط آئندہ ہفتے ترکی کے دارالحکومت استنبول میں ہوں گے۔ پاکستان کے اٹارنی جنرل آفس نے فرانس کی لیگل فرم کے ذریعے نئے ترمیم شدہ معاہدے پر کام کیا اور ایران کو معاہدے میں 5 سال کی توسیع پر رضامند کر لیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو 26 اگست 2024 تک توسیع دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب خان نے اس بارے میں یہ کہتے ہوئے بات کرنے سے معذرت کر لی کہ یہ معاملہ قومی مفاد کا ہے، لہٰذا وہ عوامی سطح پر بات نہیں کرنا چاہیں گے۔ ابتدائی معاہدے کے مطابق جنوری 2015 میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد تہران نے اسلام آباد کو گیس کی فراہمی شروع کرنا تھی۔ تاہم گیس کے حصول کے لیے پاکستان اپنے حصے کی 780 کلومیٹر طویل پائپ لائن کی تعمیر تاحال مکمل نہیں کر سکا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ عالمی اداروں سے مطلوبہ منصوبے کے لیے مالیات، جس کا تخمینہ 1.7 ارب ڈالر لگایا گیا ہے، کی عدم دستیابی پائپ لائن تعمیر کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایران نے پاکستان کی سرحد تک اپنی جانب 900 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھانے کا کام پہلے ہی مکمل کر لیا ہے۔ آئی پی گیس پائپ لائن منصوبے کے معاہدے کو حتمی شکل دینے والے سابق سیکٹری پیٹرولیم جی اے صابری کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیوں میں عدم تسلسل اور قوت ارادی کی کمی کے باعث یہ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہیں کیا جا سکا ہے۔
گورنمنٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو پہلے سے ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے، پچھلی گورنمنٹ سے بھی ڈیلے کیا ہے۔ میں نے واضح کہا ہے کہ بھائی ویزا ویز دیکھیے نا، ہماری ریکوائرمنٹ تو ایک ہی ہے نا، اب آپ کیا چیز اپورٹ کریں کیا نہیں کریں۔ تو جو انٹرسٹ شفٹ ہو گئے ہیں، ڈرفٹ ہوئے ہیں، وہ ایل این جی امپورٹس کے اوپر ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو کہتے ہیں نا بیک برنر میں ڈال دیا۔
ایران نے فروری 2019 میں منصوبے میں مسلسل تاخیر پر ثالثی عدالت میں جانے کے لیے پاکستان کو نوٹس بھجوایا تھا، جس کے بعد پاکستانی حکام نے مذاکرات کے ذریعے ایران کو معاہدے کی توسیع پر قائل کر لیا ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے بحران کے حل کے لیے اس گیس منصوبے کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس منصوبے سے پاکستان کو 75 کروڑ مکب فٹ گیس یومیہ حاصل ہونا تھی۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق اس وقت ملک کو 2 ارب مکب فٹ گیس کی کمی کا سامنا ہے اور اس کمی کو اس گیس پائپ لائن سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بہاماس میں لوگوں نے ایک اور خوفناک رات گزاری جبکہ طاقتور سمندری طوفان گرینڈ بہاماس جزیرے کے شمالی سرے پر ٹھہر گیا ہے۔ وزیراعظم ہیوبرٹ منس نے پیر کو تصدیق کی کہ کم از کم 5 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اگرچہ موسمیاتی ماہرین کو توقع تھی کہ طوفان منگل کو دور چلا جائے گا، تاہم وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ لوگوں کو ابھی تک گھروں سے باہر نکلنے میں احتیاط برتنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کے تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ہریکین ڈورین تیز ہواؤں اور بڑے پیمانے پر بارشوں کے ساتھ گرینڈ بہاماس جزیرے پر ٹھہر گیا ہے، اور اگرچہ ممکن ہے طوفان اب بہاماس میں چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے، تاہم عہدیداروں نے لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے پر زور دیا ہے۔ بہاماس کے وزیر خارجہ ڈیرن ہینفیلڈ کا کہنا تھا، ہم یہاں اباکو میں اپنے شہریوں سے جو متاثرہ علاقوں میں ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ گھروں سے باہر جانا محفوظ نہیں ہے۔ بجلی کی تاریں گری ہوئی ہیں، بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں، سڑکوں کے آر پار درخت گرے پڑے ہیں، اور اگر آپ کو گھروں سے باہر جانے کی ضرورت نہ ہو تو گھروں سے باہر جانا بہت خطرناک ہے۔ جو ہی موسم اجازت دے گا امدادی کارکن ان علاقوں میں جائیں گے جن کے بارے میں ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ وہاں لوگ پریشان کن صورتحال میں ہیں۔ ہم نے پہلے ہی اپنی پارٹیوں کو اس سلسلے میں منظم کر لیا ہے کہ جیسے ہی ایسا کرنا محفوظ ہو وہ وہاں پہنچ جائیں۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ منگل کی رات جب ڈورین فلوریڈا کے مشرقی ساحل اور بدھ اور جمعرات کو جارجیا اور ساؤتھ کیرولائنا کے انتہائی قریب پہنچے گا تو وہ کیٹیگری 4 کا طوفان ہوگا۔ فلوریڈا اور ساؤتھ کیرولائنا کے لاکھوں رہائشیوں کو انخلا کا حکم دیا جا چکا ہے۔ نارتھ کیرولائنا میں ہنگامی صورتحال نافذ ہے جہاں ڈورین بدھ کو پہنچ سکتا ہے۔ نارتھ کیرولائنا کے گورنر روئے کوپر کہتے ہیں،
Because this storm is anticipated to pick up speed, time is running out to get ready.
کیونکہ یہ طوفان توقع ہے کہ تیزی پکڑے گا، اس لیے تیاری کا بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے نارتھ کیرولائنا کے گورنر روئے کوپر کے۔ اگر ڈورین اٹلانٹک کے ساحل سے نہیں ٹکراتا تو بھی توقع ہے کہ قصبوں اور شہروں میں 25 سینٹی میٹر تک بارشیں، زندگی کے لیے خطرناک سیلاب اور کچھ گرداب آ سکتے ہیں۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈورین اس ہفتے اٹلانٹک کے ساحلی بورڈ تک پہنچنے تک بدستور ایک ہریکین ہی رہے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یاسمین جمیل کی ایک اور رپورٹ بھی ہے جو ہنری رجول نے تیار کی تھی اور اسے پیش کر رہی ہیں یاسمین۔ برطانیہ اس ہفتے دھماکہ خیز سیاسی مہازارائیوں کے ایک سلسلے کی طرف بڑھ رہا ہے جو یورپی یونین سے برطانیہ کی مجوزہ علیحدگی کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اراکین اسمبلی منگل کو موسم گرما کی تعطیلات سے واپس آ رہے ہیں جب وہ پارلیمنٹ کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ برطانیہ کی کسی معاہدے کے بغیر یورپی یونین سے علیحدگی کو روکا جا سکے۔ آئیے سنتے ہیں رپورٹ۔
اختتام ہفتہ لندن، مانچسٹر، برمنگھم، برسٹل اور برطانیہ بھر میں ہزاروں لوگ حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کو معطل کرنے کے فیصلے کے خلاف، جو صرف ایک ہفتے کے بعد موثر ہو جائے گا، احتجاج کرنے کے لیے قصبوں اور شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ برطانیہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ الفاظ تھے احتجاج میں شامل ایک خاتون کے۔ مظاہرے اس ہفتے سے قبل ہو رہے ہیں جو امکانی طور پر بریگزٹ کے لیے ایک فیصلہ کن ہفتہ ہو سکتا ہے۔ ایک جانب حکومت 31 اکتوبر تک کسی معاہدے کے بغیر یورپی یونین سے الگ ہونے سے وابستہ ہے، تاہم اسے مخالفین کی جانب سے ایک شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے جن کا خیال ہے کہ کسی معاہدے کے بغیر بریگزٹ تباہ کن ہوگا۔ لیکن اسکول آف اکنامکس کے پولیٹیکل سائنس کے ٹونی ٹریورس کہتے ہیں،
of MPs from all parties, probably, including senior conservatives, are going to try to get together to take control of
تمام جماعتوں کے اراکین اسمبلی کا ایک گروپ جس میں غالباً سینئر قدامت پسند شامل ہوں گے ہاؤس آف کامنس کے معاملات کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہونے اور پھر بریگزٹ سے کسی معاہدے کے بغیر علیحدگی کو خارج از امکان کرنے کے لیے ایسے قانون کی منظوری کی کوشش کر رہے ہیں جسے ہاؤس آف کامنس اور ہاؤس آف لارڈ سے گزرنا ہوگا. یہ الفاظ تھے لندن اسکول آف اکنامکس کے پولیٹیکل سائنس کے ٹونی ٹریورز کے. لیکن انہیں گمبھیر مشکلات کا سامنا ہے. ایک بار پھر مسٹر ٹونی کے الفاظ.
They got to keep this new coalition together, a very odd coalition with people on the far left.
انہیں اس نئے اتحاد کو برقرار رکھنا ہوگا جو انتہائی بائیں بازو کی قیادت کے لوگوں اور سینٹر رائٹ کی قدامت پسند پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک غیر معمولی اتحاد ہوگا. یہ الفاظ تھے مسٹر ٹونی ٹریورز کے. اور وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ نو ڈیل کو مضبوط کرنا یورپی یونین کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہوگا.
If they think Brexit can be blocked anyway, they're not going to give us the deal we need.
اگر ان کا خیال ہے کہ بریگزٹ کو کسی بھی طور بلاک کیا جا سکتا ہے تو وہ ہمیں وہ معاہدہ نہیں دیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس لیے مجھے تشویش یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دراصل گفت و شنید کے لیے برطانیہ کی پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے. لیکن ہم اس معاہدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے وزیر اعظم جانسن کے جنہوں نے دھمکی دی ہے کہ نو ڈیل بریگزٹ کی کسی ووٹنگ کو بلاک کرنے کے لیے ان کے کسی قدامت پسند رکن نے پارلیمنٹ نے اگر کوئی کوشش کی تو اسے اگلے انتخابات کے لیے نامزد نہیں کیا جائے گا. ایسا اس صورت میں بہت جلد ہو سکتا ہے اگر حزب اختلاف حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ کرواتی ہے. اسی دوران حکومت کے خلاف عدالت میں کئی مقدمات دائر کیے جا چکے ہیں تاکہ پارلیمنٹ کی معطلی کو بلاک کرنے کی کوشش کی جا سکے، جبکہ ان مقدمات کے فیصلے بھی اس ہفتے ہونے والے ہیں. بریگزٹ کی اس مہازارائی کی لپیٹ میں ملکہ ایلزبتھ بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ملک کی سربراہ کے طور پر انہوں نے ہی پارلیمنٹ کی معطلی کی اجازت دی تھی. بکنگم پیلس سے عدالتوں اور ویسٹ منسٹر تک برطانیہ کی جمہوریت کا امتحان لیا جا رہا ہے. اگلے پانچ دن اس فیصلے کے لیے انتہائی اہم ہوں گے کہ بریگزٹ کی اس دھماکہ خیز جنگ میں فاتح کے طور پر کون ابھر کر سامنے آئے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہانگ کانگ کی رہنما کیری لیم نے خبر رساں ادارے رائٹر کی اس خبر کی تردید کر دی ہے کہ شہر میں جاری سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے انہوں نے چینی حکومت کو معاہدے کی پیشکش کی تھی. تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں. اسفر امام کی زبانی. اور ایک ایسے وقت میں جب ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہرے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر رہے ہیں، غالباً جمہوریت کی حمایت میں جاری اس تحریک کو سب سے زیادہ پذیرائی توانائی میں مل رہی ہے. اور یہ رپورٹیں ہم کچھ دیر میں پیش کریں گے. اقوام متحدہ کے کمشنر برائے پناہ گزین فلپو گرینڈی نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کو یقینی بنائے جس سے بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام سے کوئی بھی شہری بے وطن نہ ہو. اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری.
اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے پناہ گزین نے بحیثیت ایک آزاد ریاست بھارت کے اس حق پر سوال نہیں اٹھایا کہ وہ کس طرح کسی فرد کے بھارتی شہری ہونے کا فیصلہ کرے. تاہم اس کا کہنا ہے کہ آسام کے لیے این آر سی کی حتمی فہرست میں شامل نہ کیے جانے والے تقریباً 20 لاکھ افراد کو شہریت نہ ملنے کا خطرہ بہت تشویشناک ہے. یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ نے وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا،
What we are asking India is to ensure that adequate access to information.
ہم ہندوستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے پناہ گزین کے مینڈیٹ اور بین الاقوامی معیار کی بنیاد پر آسام کے رہائشیوں کو متعلقہ معلومات، قانونی امداد اور سہولیات تک مناسب رسائی کو یقینی بنائے تاکہ کوئی بھی فرد شہریت سے محروم نہ ہو. ان افراد کے پاس 120 دن ہیں جس میں انہیں علاقائی نیم عدالتی اداروں کے سامنے شہریت کے لیے اپنی اہلیت ثابت کرنا ہوگی، جبکہ غیر قانونی تارکین وطن قرار دیے جانے والے افراد اعلی عدالتوں میں فیصلے کے خلاف اپیل کر سکیں گے. تاہم یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ نے کہا کہ اس عمل میں کوئی رائے دینا قبل از وقت ہے. تاہم انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ صحیح معلومات یا دستاویزات تک رسائی نہ رکھنے والے بہت سے افراد مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ایسی اپیلیں دائر نہیں کر پائیں گے اور یوں وہ شہریت کے حق سے محروم ہو سکتے ہیں.
We are urging the government to take steps that mitigate the risk of any individual being left.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے ایسے اقدامات کی گزارش کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد کسی بھی شخص کے شہریت کھو دینے کے خطرے کو کم کیا جا سکے. ہم نے بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کچھ حوصلہ افزا بیانات سنے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جن لوگوں کے نام اس فہرست میں شامل نہیں انہیں ان کے حقوق تک رسائی دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے پناہ گزین نے متنبع کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل جو آسام ریاست کے تقریباً 20 لاکھ افراد کو شہریت سے محروم کر دے وہ عالمی سطح پر بے وطنی کے خاتمے کی جاری کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 1 کروڑ افراد کے پاس شہریت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ تعلیم، ملازمت اور صحت کی سہولیات کے علاوہ پیدائش اور شادیوں کے اندراج کے حقوق سے بھی محروم ہیں۔ ایجنسی نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریت ثابت نہ کر پانے والے افراد کو نظر بند یا ملک بدر نہ کیا جائے۔ تاہم نیوز رپورٹس کے مطابق بھارت نے اپنے اس فیصلے کا دفاع دراصل بنگلہ دیش سے بھارت آنے والے غیر تصدیق شدہ تارکین وطن کا پتہ لگا کر انہیں ملک بدر کرنے کے لیے کیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیشی حکومت نے کہا ہے کہ وہ آسام سے جلا وطن کیے جانے والے کسی فرد کو قبول نہیں کرے گی۔ بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ روہنگیا مسلمان مقیم ہیں، جن سے میانمار کی حکومت نے شہریت کے حقوق چھین کر انہیں بے وطن کر دیا تھا۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی کے باوجود پاکستان کرتارپور راہداری کو جلد از جلد مکمل کرنے اور اسے کھولنے کا خواہش مند ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان راہداری کھول کر دنیا بھر کو رواداری کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
صوبہ پنجاب کے ضلع ناروال کی تحصیل شکرگڑھ کے گاؤں کرتارپورہ میں قائم گردوارہ دنیا بھر کے سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کرتارپورہ وہ مقام ہے جہاں سکھوں کے پہلے گرو نانک دیو جی نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ پاکستان کی حکومت نے پہلی مرتبہ 3 روزہ بین الاقوامی سکھ کنونشن کا انعقاد گورنر ہاؤس لاہور میں کیا۔ کنونشن میں شریک کینیڈا سے آئے سکھ مذہب کے ماننے والے گرپیت سنگھ ٹلو کہتے ہیں کہ کرتارپور راہداری کے کھلنے سے پاکستان اور بھارت میں بسنے والے سکھ مذہب کے ماننے والوں کے درمیان رشتے مضبوط ہوں گے۔
سو آئی تھنک ڈائیلاگ ہونا چاہیے اینڈ آئی ایم تھینکفل دیٹ دے آر انیشیئٹنگ دس، کیونکہ ہن ساڈے بہت زیادہ ایتھاسک گردوارے نے اوتھے، اینڈ سو اٹس گڈ ٹو گو دیئر، اٹس گڈ ٹو بلڈ ریلیشن شپس ایز ویل۔ مینوں پتا کہ ہن انڈیا تے پاکستان دا تے تھوڑی ٹینشنز نے ایز ویل، اینڈ سو وی وانٹ ٹو میک شور وی گو دیئر اینڈ ایز مچ پیس وی کین پروموٹ۔
سکھ کنونشن کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 2 ستمبر کو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ جب وہ وزیراعظم بنے تو پہلے دن سے ان کی کوشش تھی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو اچھا کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان آنے والے سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے ویزا مسائل کا علم ہوا ہے، جسے آسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ ایک ہمارے لیے من کے لیے جب ہم سوچتے ہیں کہ کرتارپور آپ کا مدینہ ہے اور ننکانہ صاحب آپ کا مکہ ہے، تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کوئی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ہمیں مکہ اور مدینہ سے دور رکھے۔
بین الاقوامی امور کے ماہر اور تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس سمجھتے ہیں کہ کرتارپور راہداری کھولنے کی پاکستان کی دلچسپی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب پالیسی میں تسلسل ہے اور اس میں ہم آگے بھی نظر آتی ہے۔ رسول بخش رئیس سمجھتے ہیں کہ بھارت اس وقت بٹا ہوا ہے، خاص طور پر جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ کوئی سدھار پیدا نہ ہو۔ یہ راہداری کھول کر پاکستان دنیا بھر کو اقلیتوں کے حقوق اور رواداری کا پیغام دینا چاہتا ہے۔
فائدہ پاکستان کو یہ ہے کہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، کہ وہ جو ہندوستان کا بیانیہ تھا پاکستان کے بارے میں کہ جی مداخلت کرتے ہیں، دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں، عسکری تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے توڑنا ہے۔
دونوں ملکوں کے درمیان مسئلہ کشمیر اور حالیہ سرحدی کشیدگی کے باوجود کرتارپور راہداری پر اعلیٰ سطح مذاکرات رواں ماہ 4 ستمبر کو بھارت کے سرحدی علاقے اٹاری پر ہوں گے۔ واضح رہے کشیدگی کے باوجود مذاکرات کی دعوت پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اپنی تقریروں میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پر بار بار یہ الزام عائد کرتے آئے ہیں کہ وہ آر ایس ایس کے نظریے پر عمل پیرا ہیں۔ ان کے ان بیانات کا مقصد کیا ہے اور آر ایس ایس کے نظریات کیا ہیں، اس پر ایک رپورٹ ارسال کی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
وزیراعظم نریندر مودی پر آر ایس ایس کے نظریات کو آگے بڑھانے کے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے الزامات کے تعلق سے نئی دہلی کے بعض تجزیہ کار الگ الگ رائے ظاہر کرتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار آلوک موہن کے خیال میں بھارت میں بھی شدت پسند مذہبی عناصر کو قوت حاصل ہے اور پاکستان میں بھی۔ عمران خان نریندر مودی پر مذکورہ الزام عائد کر کے پاکستانی عوام کو ان کے الفاظ میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دفعہ 370 کے خاتمے کو ہندو مسلم معاملہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔
بار بار بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی پر آر ایس ایس کی بات کہہ کر اور پریکٹیکل لانچنگ لگا کر وہ پورے ملک میں یا پوری دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں کہ بھارت کے جو ورتمان پردھان منتری ہندوتواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔
ایک دوسرے تجزیہ کار ودیا بھوشن راوت کہتے ہیں کہ عمران خان کے الزامات بے بنیاد نہیں ہیں۔ موجودہ حکومت آر ایس ایس کے نظریات پر کاربند ہے، جس کے تحت صرف اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کو ہی معاشرے میں بالادستی حاصل ہونی چاہیے۔ آر ایس ایس کا قیام 1925 میں کیشورام بلی رام ہیڈ گوار نے ناگپور میں کیا تھا، جس کا مقصد ہندوؤں کو متحد کرنا اور بھارت کو ایک ہندو ملک میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کے لیے آر ایس ایس نے مختلف شعبہ حیات میں درجنوں تنظیمیں قائم کیں۔ سماجی امور کے ماہر ڈاکٹر مہیپال سنگھ راٹھور کا بھی یہی خیال ہے کہ آر ایس ایس کا قیام ہندوتو نظریات کو پروان چڑھا کر بھارت کے سیکولرزم کو ختم کرنا اور اسے ایک ہندو ملک میں تبدیل کرنا ہے۔
آر ایس ایس اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ایک کلچرل آرگنائزیشن ہے، ہم پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے، ہم دیش کی سنسکرتی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، دیش کے یوا کو اس سنسکرتی کو مہان سنسکرتی کو آگے بڑھانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں، انہیں سکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے یہ مہان ہندو راشٹر جو ہزاروں سالوں سے چلا رہا ہے، کیول 1947 سے نہیں جنما ہے، یہ ہزاروں سالوں کی پرمپرا ہے اور اسے ہم کنٹینیو آگے رکھنا چاہتے ہیں، یہ آر ایس ایس کا مین ایجنڈا ہے۔
آلوک موہن بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔
جو آر ایس ایس کی استھاپنا ہوئی تھی اس کا مقصد ہی کہیں نہ کہیں ہندوتواد کو بڑھاوا دینے کا، اور آر ایس ایس اپنے ان تمام مصروں پر کامیاب رہا۔
اس وقت زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں آر ایس ایس کی کوئی نہ کوئی تنظیم کام نہ کر رہی ہو۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ثقافتی تنظیم ہے اور اس کے کارکنوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ کارکن یومیہ صبح شام جسمانی اور دماغی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ انہیں عام طور پر کھلے میدانوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے، جسے شاخہ کہتے ہیں۔ اس وقت آر ایس ایس کی کم و بیش 50,000 شاخائیں روزانہ لگتی ہیں۔ برسر اقتدار جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی خود کو ایک آزاد سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن در حقیقت وہ آر ایس ایس کی سیاسی شاخ ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی 8 سال کی عمر میں ہی آر ایس ایس میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ پرچارک یعنی مبلک کے ایک عام منصب پر بھی فائز رہے۔ آر ایس ایس کے کارکن بلا معاوضہ کام کرتے ہیں اور پرچارک کا غیر شادی شدہ ہونا ضروری ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پیر کے روز پاکستان نے جاسوسی کے الزام میں قید ایک بھارتی شہری کلبھوشن یادیو کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت کونسلر رسائی دی۔ پاکستان کے اس اقدام کو تجزیہ کار کس طرح دیکھتے ہیں، بتا رہی ہیں شہناز نفیس اس رپورٹ میں۔
کینیڈا سے عالمی قوانین کے ایک ماہر ڈاکٹر فضل جاوید کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس کلبھوشن یادیو کو کونسلر تک رسائی دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ موجودہ کشیدہ صورتحال میں پاکستان کے اس اقدام کو ایک مثبت اشارے کے طور پر بھی دیکھنا چاہیے۔
اگر پاکستان فرض کریں کہ یہ نہیں آئی سی جی کے رولنگ کو ایکسیپٹ کرتا اور کونسلر رسائی نہیں پرووائڈ کرتا تو پاکستان پہ پابندیاں لگنے کا بھی خطرہ تھا، اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور پاس میں یہ ہوئی بھی ہیں کہ پاکستان اس میں پابند تھا۔ دوسری طرف یہ ہے، یہ کسی نہ کسی حد تک گڈ ول جسٹس بھی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی چونکہ اقوام متحدہ کی طرف سے آئی سی جے جو ہے یہ اس کے چارٹر کے تحت جو ہے آئی سی جے بنا، اور آئی سی جے اگر فرض کریں پاکستان اس کی رولنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔
بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار کہتے ہیں کہ کلبھوشن یادیو کی کونسلر تک رسائی کو بھارت کے اندر ایک کامیابی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
ابھی تو جس طرح کا ماحول ہے اس میں بتایا گیا کہ پھر سے انڈیا کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے، پھر دوسری خبر یہ آئی کہ پھر سے اسی طریقے سے جو ہے جو کونسلر ایکسس کی جو بات تھی اس میں کیمرہ لگانے کی بالکل ہی الگ قسم سے جو ہے، جو پچھلی بار جو کچھ پرابلمس ہوئے تھے جب ان کے فیملی جب ملنے کے لیے گئی تھی، تو وہ ایک جو ہے انڈیا کی طرف سے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیا گیا کہ بھائی اس طریقے سے اس بار ہم لوگ نہیں ملیں گے، تو شاید جو ابھی جو ملاقات ہوئی ہے تو وہ کچھ دوسرے طریقے سے ملاقات ہوئی ہے, پچھلی بار کی طرح وہ نہیں ہوئی ہے. میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جاوید صاحب کی بات
جی,
کہ مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان نے یہ جو قدم اٹھایا ہے وہ اس لیے بھی اٹھایا ہے کیونکہ پاکستان میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو لے کر کے پاکستان آئی سی جی جا سکتا ہے. اگر وہ جاتا ہے تو یہ سوال لازمی ہے کہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے جو پچھلی بار جو باتیں ہوئی ہیں, جو فیصلہ ہوا تھا کونسلر ایکسس دینے کا, وہ آپ نے اب تک فلفل نہیں کیا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا جو جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ دینا پڑا. آئی سی جے کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کو ٹھکرا نہیں سکتا ہے, کیونکہ دونوں لوگ یہ کافی جد و جہد کے بعد یہ فیصلہ آیا تھا کہ کونسلر ایکسس دینا ہے پاکستان کو.
شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وفاقی تحقیقاتی ادارے کے عہدیداروں نے افغانستان میں مقیم پاکستانی شہری عمر داؤد خٹک کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نہ صرف دوہری شہریت کا حامل تھا بلکہ اس نے کئی بار افغان پاسپورٹ پر ہندوستان کا دورہ کر کے اپنے آپ کو ملک دشمن سرگرمیوں میں بھی ملوث کیا. پشاور سے شمیم شاہد اس کی تفصیل دے رہے ہیں.
حکام نے سرحد پار افغانستان میں مبینہ طور پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع کرک سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر کے تحقیقات اور عدالتی کارروائی بھی شروع کی گئی ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر عمران شاہد نے منگل کے روز وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
یہ 22 اگست کو تورخم پہ گرفتار ہوا تھا ایف آئی اے امیگریشن چیک پوسٹ پہ, کیونکہ یہ افغان پاسپورٹ پہ آ رہا تھا اور یہ پاکستانی نیشنل بھی ہے, اور جو انیشل انٹروگیشن تھی اس میں پتا چلا کہ یہ 5 دفعہ انڈیا بھی جا چکا ہے افغان پاسپورٹ پہ, اور اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ تھا, سیکورٹی ایجنسیز میں سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ رکھوایا ہوا تھا. اور پھر جب اس کو لایا گیا ایف آئی اے زونل آفس تو فردر انٹروگیشن اور تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ پاکستان کی گورنمنٹ اور سیکیورٹی ادارے ان کے خلاف کافی اس نے پروپیگنڈا کیا ہے, اور جو پشتون بیلٹ ہے یہاں کے نوجوانوں کو اس نے گورنمنٹ اور ریاست کے خلاف اٹھانے کی کافی کوشش کی ہے یہ الزامات.
عمران شاہد نے کہا کہ عمر داؤد خٹک کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے.
اس میں ایف آئی اے کی حد تک جو کیس بنتا تھا وہ تو پاسپورٹ سے ریلیٹڈ تھا کہ یہ ڈوئل نیشنلٹی اس نے رکھی ہوئی تھی, تو اس حساب سے ان قوانین کے تحت اس پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, عدالت میں سے پیش کیا گیا ہے, پھر عدالت میں سے جیل بھیج دی ہے, اور جو اس کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان سے متعلق ہمارا جو پروونشل ایک میں پولیس کے اندر سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ انہیں اطلاع کر دی گئی ہے ٹائملی, تو وہ جب اس کی بیل کے میٹرز کلیئر ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ اس کی کسٹڈی لیں گے اور وہ فردر تحقیقات کریں گے.
بتایا جاتا ہے کہ کرک سے تعلق رکھنے والا عمر داؤد خٹک پچھلے کئی برسوں سے سرحد پار افغانستان میں مقیم تھا. افغان حکومت نے مبینہ طور پر ان کو ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر ملازمت اور افغان شہریت بھی دی تھی. حکام کے مطابق عمر داؤد خٹک کا تعلق جنوبی ضلع کرک سے ہے, مگر ابھی تک ان کی کسی قریبی رشتہ دار یا دوست نے ان کی گرفتاری پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. کرک کی ضلعی سول انتظامیہ میں شامل افسران اور اہلکار بھی عمر داؤد خٹک کی شناخت کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں. ماضی قریب میں دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان آمد و رفت پر کسی قسم کی پابندی نہ ہونے کے باعث مختلف مقدمات میں ملوث لوگ بلا خوف آتے جاتے تھے, مگر 2015 میں سرحدی پابندیوں کے نفاذ کے باعث غیر قانونی راستوں اور غیر قانونی ذرائع کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے, جس کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
ہانگ کانگ کے رہنما کیری لیم نے خبر رساں ادارے رائٹر کی اس خبر کی تردید کی ہے کہ شہر میں جاری سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے انہوں نے چینی حکومت کو معاہدے کی پیشکش کی تھی. تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی.
ہانگ کانگ کے رہنما کیری لیم رائٹر کی اس رپورٹ پر رد عمل دے رہی تھیں جس میں ان کی آواز شامل کی گئی تھی, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ممکن ہوا تو وہ سبکدوش ہو جائیں گی. انہوں نے نجی محفل میں ہونے والی گفتگو کے افشا ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا,
کم جو چھے یوں یہ کہ وہ میں سن کوئی بھی نہیں ہے سہوی میں وہ چاہے سن وابے دائے گا تھے کے ساتھ.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کبھی سینٹرل حکومت کو استعفیٰ نہیں دیا, میں نے مرکزی لوگوں سے استعفیٰ پر بات چیت تک نہیں کی, استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ میرا اپنا ہے. اگر آپ سمجھ سکیں تو. میں نے نجی محفل میں صرف ایک فرد کی حیثیت سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انتہائی مشکل حالت میں کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیں. لیکن گزشتہ 3 ماہ سے میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے اور میری ٹیم کو ہانگ کانگ کی مدد جاری رکھنی چاہیے. اس سال جون سے لاکھوں لوگ ہانگ کانگ کی سڑکوں پر ہیں اور احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کا مقصد چین میں کمیونسٹ پارٹی کے زیر کنٹرول عدالتوں میں مقدمات کے لیے ہانگ کانگ کے لوگوں کی چین حوالگی کے بل کی مخالفت ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور ایک ایسے وقت میں جبکہ ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہرے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر رہے ہیں, غالباً جمہوریت کی حمایت میں جاری اس تحریک کو سب سے زیادہ پذیرائی تائیوان میں مل رہی ہے. خود مختار جزیرہ تائیوان, جس پر چین اپنی ملکیت کا دعوے دار ہے, ہانگ کانگ کی تحریک اور اس کے پناہ گزینوں کا سب سے بڑا سہارا بن گیا ہے. بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر اسفر امام.
جو کچھ آج ہانگ کانگ میں ہو رہا ہے وہ کل کلاں تائیوان میں بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ خدشات ہیں جو تائیوان میں ہانگ کانگ کے مظاہروں کی حمایت کرنے والوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں. تائیپے کے ایک رہائشی لن سن جن کہتے ہیں,
This is a reminder that one country, two systems is a lie.
یہ مظاہرے اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ ایک ملک دو نظام کی بات محض ایک جھوٹ ہے. ایک ملک دو نظام چین کی حکمرانی کا ایک ماڈل ہے جو اس نے ہانگ کانگ پر حکومت کرنے کے لیے تخلیق کیا ہے, اور وہ اپنے اسی ماڈل کا اطلاق مستقبل میں جمہوریہ تائیوان پر کرنا چاہتا ہے. لیکن ادھر تائیوان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس ماڈل کے ساتھ چلنے پر تیار ہو. یہ ہیں تائیوان میں رہنے والی ایک خاتون, کیری چانگ. یہ سسٹم کام نہیں کر سکتا, ہم اس کے خلاف ہیں, ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. لیکن وہ ایک مطلق نان حکومت ہے. چین اس کے باوجود تائیوان پر اپنا دعویٰ کرتا ہے. جزیرے پر 70 سال سے زیادہ عرصے سے تائیوانی خود حکمراں ہیں. اگرچہ وہاں لوگوں کی اکثریت بیجنگ کے ساتھ اقتصادی رابطوں کی حمایت کرتی ہے, لیکن رائے عامہ کی جائزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تائیوانیوں کی اکثریت ہانگ کانگ جیسے سیٹ اپ کی مخالف ہے. تائیوان کے وزیر خارجہ جوزف وہ کہتے ہیں,
We want to protect ourselves and we want to make sure that the Chinese way of dealing with Hong Kong does not happen to Taiwan.
ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں اور ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ چین جس طرح کا برتاؤ ہانگ کانگ کے ساتھ کر رہا ہے ویسا تائیوان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تائیوان کی حکومت ہانگ کانگ کی کھل کر حمایت کر رہی ہے. وزیر خارجہ جوزف وو کے الفاظ,
And we are watching very carefully and I'm sure the people here in Taiwan are also watching very
carefully. ہم صورتحال کا بڑی احتیاط سے جائزہ لے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہاں تائیوان کے لوگ بھی بڑی توجہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین کی حکومت ہانگ کانگ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے. ہمیں اس پر بڑی تشویش ہے کہ چین کی حکومت انہیں دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور مظاہرین کو کہیں زیادہ تشدد سے دبا رہی ہے. جیسے جیسے ہانگ کانگ میں تشدد بڑھ رہا ہے, تائیوان میں ان کے لیے حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ حمایت علامتی ہونے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. تائیوان کے صدر چین کی خفگی مول لیتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ہانگ کانگ سے کچھ لوگوں کو قبول کرنے کی پیشکش کر چکے ہیں. یہ واضح نہیں کہ ہانگ کانگ سے کتنے لوگوں نے اس پیشکش کا فائدہ اٹھایا ہے, کیونکہ تائیوان میں پناہ حاصل کرنے کا کوئی باضابطہ طریقہ کار موجود نہیں ہے. لیکن یہ واضح ہے کہ ہانگ کانگ اور تائیوان بیجنگ سے اختلاف کرتے ہوئے کسی انداز سے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں جتنا کہ وہ کر سکتے ہیں.
یہ اسفر امام کی زبانی بل گیلو کی رپورٹ تھی. لیبیا کی بندرگاہ غازی پر متحارب گروپوں کے مابین لڑائی کی وجہ سے تجارت تباہ ہو کر رہ گئی تھی. تاہم 3 سال پہلے تجارتی سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد اب حالات بہتر ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مناسب رقم جمع کر کے لیبیا کے اس تجارتی مرکز کو پوری طرح سے بحال کر کے اسے وسعت دینے کا منصوبہ ہے. اس بارے میں ارش عرب سعدی کی رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
سن 2014 میں تشدد پھوٹ پڑنے کے بعد لیبیا کے دوسرے بڑے شہر بنغازی میں اب تجارتی سرگرمیاں زور پکڑتی جا رہی ہیں. تاہم سخت نقصانات پہنچنے سے بنغازی کی بندرگاہ پر تجارتی سرگرمیاں صرف دن کے اوقات تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں. لیبین پورٹ کمپنی کے مینیجر یزید بزریدا کا کہنا ہے, بنیادی ڈھانچہ صفر ہے بلکہ اس سے بھی نیچے ہے. رات کے وقت کوئی بتی نہیں جلتی, یارڈ کو جانے والے راستے ٹوٹے ہوئے ہیں. 5 سال پہلے جب شہر میں متشدد کاروائیوں کا آغاز ہوا تو ان کی زد میں بندرگاہ بھی آ گئی. سن 2011 میں لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کے انتقال کے بعد متحارب گروہوں کے درمیان بندرگاہ پر قبضے کے لیے لڑائی شروع ہو گئی. تاہم اب بنغازی کی بندرگاہ کے 18 ڈاکوں پر 4 لاکھ ٹن سے زیادہ اجناس وصول ہو رہی ہیں, جو کہ سن 2014 سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہے. اس بارے میں پورٹ کے مینیجر کا کہنا ہے, ہم پرعزم ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہم موجودہ اعداد کو بھی پار کر جائیں گے. مینیجر کا کہنا ہے کہ سن 2014 سے قبل بندرگاہ کو وصول ہونے والی محصولات $5 ملین ماہانہ تھیں اور اب انتظامیہ چاہتی ہے کہ یہ محصولات $5.5 ملین ماہانہ سے تجاوز کر جائیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ کی جنوبی سرحد پار کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کا تعلق صرف وسطی امریکی ممالک سے نہیں ہے بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں سے بھی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریمون ٹیلر اور وکٹوریا میچی کی تفتیشی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
جنوبی وسطی ٹیکساس میں سیاسی پناہ لینے والے ہزاروں کی تعداد میں یہ غیر قانونی تارکین وطن صرف جنوبی امریکہ کے باشندے نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق بہت سے دوسرے دور افتادہ ملکوں سے ہوتا ہے۔ اس مالی سال میں 51,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا، یہ تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ڈیل ریو سیکٹر کے ڈیپٹی پیٹرول ایجنٹ کا کہنا ہے کہ ان کے سیکٹر میں گرفتار ہونے والے 2,000 افراد سے زیادہ لوگ ہیٹی سے آئے تھے، جبکہ 1,700 افراد کا تعلق دیگر 36 ملکوں سے تھا جس میں بر اعظم افریقہ بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے
In the social media world, they're here in Acuña, which is across from Del Rio, is a safe place to cross. So whether it's true or not, that's what people hear and they start moving that way.
سوشل میڈیا کے ذریعے یہ لوگ سنتے ہیں کہ ڈیل ریو غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے لیے بہترین اور محفوظ راستہ ہے۔ وہ اس بات کی تصدیق کیے بغیر کہ یہ بات کس حد تک درست ہے اسی راستے کو اپناتے ہیں۔ جولیا کا تعلق کانگو سے ہے اور یہ اپنی دو بیٹیوں سمیت 2014 میں کانگو سے فرار ہوئی۔ جولیا کا بیٹا اسی سال قتل ہو گیا تھا اور اس کے بعد کانگو میں ان کا قیام اور ان کی بیٹیوں کے لیے بے حد خطرناک تھا، یہ بتاتی ہیں۔ جولیا کہہ رہی ہیں کہ رات کو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو چور چھت توڑ کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر پیسے نہ ملیں تو پھر وہ جوان لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ جولیا پہلے انگولا گئیں اور 2015 میں ایکواڈور پہنچیں، بسوں اور کشتیوں کے ذریعے یہ کولمبیا آئیں اور پھر پاناما پار کیا۔ ڈیل ریو سیکٹر کے چیف پیٹرول ایجنٹ راؤل آرٹس بتاتے ہیں
Most of the folks that we encountered had monetary funds to be able to purchase a ticket.
اکثر لوگ جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے ان کے پاس اتنے مالی وسائل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سفری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ ان کو روکنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی منزل پر ہی گھیر لیا جائے اور پھر جلد از جلد قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں واپس کر دیا جائے۔ وہ لوگ جو سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں اور بعد میں انہیں رہائی مل جاتی ہے تو پھر وہ مقامی طور پر ایک مسئلہ بن جاتے ہیں۔ ٹریویس پارک چرچ کے پادری گیون روجرز کہتے ہیں
مائیگرنٹس فرام افریقہ جسٹ ہیو ا ہارڈر ٹائم فائنڈنگ یو نو ٹیمپرری ہوسٹ ہومز اکراس دی نیشن۔ سو وی ہیو سین پیپل سٹے ا ویک۔
افریقہ سے ترک مکانی کر کے آنے والوں کو عارضی پناہ گاہوں میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جلد ہی یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں وسطی امریکہ سے آنے والوں کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار یا ملاقاتی امریکہ میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ٹھہرنے کی جگہ مل جاتی ہے۔ بعد میں یہ ایک میکسیکو اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت اپنا مقدمہ لڑتے رہتے ہیں۔ اس پالیسی کو ریمین ان میکسیکو کہتے ہیں۔ وینزویلا سے آنے والی ایک خاتون اس کے بارے میں کہتی ہیں
Recibí la noticia de que serías devuelta a México.
I heard the news that I would be returned to Mexico.
غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والی اس خاتون کا کہنا ہے کہ میں نے یہ خبر سنی ہے کہ مجھے میکسیکو واپس بھیج دیا جائے گا، مجھے اس سے بڑا ڈر لگا ہے، میں نے افسروں سے درخواست کی کہ مجھے میرے ملک واپس بھیج دیا جائے مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میکسیکو اور امریکہ کی حکومتوں کے درمیان معاہدے کے تحت مجھے میکسیکو جانا پڑے گا۔
غرض امریکہ میں خوشحال زندگی کا خواب دیکھنے والے یہ ہزاروں لوگ وسطی امریکہ کے ملکوں سے بھی آتے ہیں اور بر اعظم افریقہ کے دور افتادہ ملکوں سے بھی۔ امریکہ کی جنوبی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن کے بارے میں آپ نے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریمن ٹیلر اور وکٹوریا ماچی کی رپورٹ سنی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اگست سن 2017 میں جب میانمار کی فوج نے صفہ کانا کلیئرنس آپریشن شروع کیا تو لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش فرار ہونا شدید صدمے کا باعث بنا۔ پناہ گزین کیمپوں میں مقیم روہنگیا افراد، بالخصوص بچے، مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جن کا علاج ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق بے گھر ہونے والے کل روہنگیا افراد کا 56% بچوں پر مشتمل ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سٹیف سینفرڈ کی رپورٹ، فائزہ بخاری کی زبانی۔
بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں واقع دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ کتوپلانگ کے صحت کلینک میں کھیلتے کودتے بچوں کی خوشگوار آوازیں سنی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ میانمار سے فرار کی ہولناک یادوں نے ان کے معصوم ذہنوں پر کیسے انمٹ نقوش چھوڑے ہوں گے۔ محمودہ محمودہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے پناہ گزین سے منسلک ایک ماہر نفسیات ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ شروع میں تو ایسا لگا جیسے وہ بول ہی نہ سکتے ہوں، ان المناک کہانیوں اور مشکلات کی وجہ سے جو انہیں میانمار سے پانی کے راستے فرار ہونے کے دوران پیش آئیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اب آہستہ آہستہ انہوں نے ان یادوں کے ساتھ حوصلے سے نمٹنے کی حکمت عملی سیکھ لی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس لچکدار رویے کو پروان چڑھانے میں ہماری کوششیں بھی شامل ہیں۔ اس نئے پروگرام کے تحت ان بچوں کو اپنے ہم عمروں کے ساتھ بات چیت کر کے مسائل بانٹنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اضطرابی کیفیت سے دوچار بچوں کو ایسے کھیل میں شامل کیا جاتا ہے جس میں وہ کسی جانور کی تقلید کرتے ہوئے بآسانی اپنے دل کا حال بیان کر پاتے ہیں۔ جنت اراد ایک ایسی ہی روہنگیا پناہ گزین بچی ہیں۔
We come to study here and leaders train us with messages. First we have to make ourselves comfortable.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور قائدین ہمیں دلچسپ پیغامات کی مدد سے تربیت دیتے ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں خود کو پرسکون کر کے افسردگی پر قابو پانا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں بڑوں سے دل کا حال بیان کرنا ہوتا ہے اگر ہم کسی بھی وجہ سے پریشان ہوں۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی مدد مانگنے میں شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب انسان ہیں اور ہمیں مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ پریشانی کو اپنے اندر نہ رکھیں اور کسی سے بانٹ کر ذہنی سکون حاصل کرنا چاہیے۔ اس کیمپ میں موجود ہر بچہ کسی نہ کسی طرح جذباتی طور پر متاثر ہوا ہے۔ یہاں مقیم 13 سالہ محمد رشیل کا خیال ہے کہ بڑوں کو کبھی بھی بچوں پر چلانا نہیں چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بچوں سے سختی سے بات نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان پر اثر پڑ سکتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان تربیتی نشستوں کے لیے بطور تربیت کار منتخب کیے گئے روہنگیا نوجوانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ ماضی کی پرواہ کیے بغیر روزمرہ زندگی کی آزمائشوں کے لیے خود کو تیار کریں۔ سیف الاسلام بھی ایک ایسے ہی روہنگیا تربیت کار ہیں۔ یہاں بہت سے بچوں کو مختلف ذہنی امراض ہیں جس کی وجہ سے وہ کھا پی یا سو نہیں پاتے، وہ صرف ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میانمار میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ کچھ بچوں کے والدین اور بہن بھائیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا جس کی وجہ سے وہ شدید کرب اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ روہنگیا نوجوانوں کی نئی نسل مستقبل سے ہم آہنگ ہونے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، ایسے میں مختلف امدادی تنظیمیں نہ صرف انہیں اس مشکل مرحلے سے نبرد آزما ہونے اور ان میں شعور بیدار کرنے کے لیے کوشاں ہیں، بلکہ مختلف ذہنی بیماریوں سے چھٹکارا پانے میں بھی انہیں مدد فراہم کر رہی ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म हो रहा है। इसके एडिटर थे असद नज़ीर, प्रोड्यूसर सादिया सेब रांझा और इंजीनियर थे ज़ुबैर अल तैयब। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और फिर 11 बजे खबरों के दो बुलेटिन आपके लिए पेश किए जाएंगे। खालिद हमीद उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता है और अब प्रोग्राम पेश किया जाएगा जहां रंग।